أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرابع الوجود الكتبي یہی سے پڑھنا ہے میرے خیال میں شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها لأنها تختص بالمشافهين أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. بحث ہماری چل رہی تھی کہ منطق کیوں الفاظ سے بحث کرتا ہے. دو علتیں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں. پہلی علت یہ تھی کہ کیونکہ انسان نے نقل کرنا ہوتا ہے اپنے افکار کو اور دوسرے کی افکار کو سمجھنا ہوتا ہے, تو یہ نقل و انتقال افکار کا یہ الفاظ کے ذریعے آسان ہے, اس کے علاوہ یا تو ناممکن ہے یا بہت ہی مشکل ہے. دوسری وجہ یہ ذکر کی تھی کہ انسان جب فکر کرتا ہے تو انسان اپنے اندر بھی جو فکر کرتا ہے اس میں بھی حتماً الفاظ سے استفادہ کرتا ہے, کیونکہ بدون لفظ انسان فکر کر ہی نہیں سکتا. بہت ہی کم ایسی شخصیات ہوں گے شاید کہ جنہوں نے اپنے نفس کو تجرد کی منزل پر لے گئے ہوں گے, وہ بدون الفاظ معانی کے اندر فکر کرتے ہوں گے, لیکن عادتاً انسان بدون لفظ معانی کے درمیان نہیں کر سکتا فکر. لہذا چونکہ انسان نے خود فکر کرنا ہے اور پھر اس فکر کرنے کے بعد اس کا نتیجہ دوسروں تک پہنچانا ہے, اپنی فکر میں اگر وہ الفاظ کے چناؤ میں اور انتخاب کے اندر غلطی کر بیٹھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ کی غلطی معنی کی غلطی میں سرایت کرے گی, اور جب معنی غلط ہوگا یعنی فکر غلط ہوگی. لفظ اور معنی میں لفظ کی غلطی معنی کے اندر غلطی میں کیوں سرایت کرے گا, اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں کل عرض ہو گئی ہے کہ عرض کیا تھا کہ لفظ اور معنی میں انتہائی شدت کا ارتباط موجود ہوتا ہے, کہ اس کا حسن جو ہے وہ بھی منتقل ہوتا ہے, اس کی قباحت بھی منتقل ہوتی ہے, اور اسی طرح اگر انسان خطا کر جائے تو وہ خطا بھی منتقل ہوگی. ابھی ہمارا یہ والی بحث چل رہی ہے. دوسری وجہ, یہ آخری مطلب ہم نے پڑھنا ہے کہ دوسری وجہ کیا ہے, اگرچہ میں نے خارج میں اس کو توضیح دے دیا ہے کہ دوسری وجہ اور علت کیا ہے علم منطق کے اندر الفاظ سے بحث کرنے کے بارے میں. اس دوسری وجہ کو بیان کرنے کے لیے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے طور پر چار وجود بیان کیے کہ اکثر اشیاء چار وجود رکھتی ہیں, ان میں ایک وجود خارجی تھا, ایک وجود ذہنی تھا, اس کے بارے میں کہا کہ یہ دو وجود حقیقی ہیں, اور تیسرا وجود تھا وجود لفظی, کہ انسان جب بولتا ہے لفظ ادا کرتا ہے اس کو وجود لفظی کہتے ہیں. اور آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ ایک چیز کا ایک اور وجود ہوتا ہے جس کا نام وجود قطبی ہے. وجود قطبی کی کب ضرورت محسوس ہوتی ہے اور کیوں ضرورت محسوس ہوئی, اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں یہاں پر. کہ فرماتے ہیں کہ الفاظ بیان کرنا اور اس کے ذریعے اپنی فکر کو دوسروں تک منتقل کرنا درست ہے کہ آسان امر ہے, لیکن یہ مختص ہے مخاطبین کے ساتھ, مشافہین کے ساتھ. مثلا میں جو اس وقت وجود لفظی سے استفادہ کر رہا ہوں اور مطالب و معانی کو آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں, یہ مختص ہے کہ یہ الفاظ میرے سامنے بیٹھا ہوا انسان سنے. جو ابھی غائب ہے وہ تو نہیں سن پا رہا, جو اس جگہ پر موجود نہیں ہے. پس الفاظ چونکہ مشافہین کے ساتھ مختص ہیں اور انسان کی یہ وجود لفظی فقط انسان کی تمام حاجات کو برطرف نہیں کر سکتا. مثلا انسان کا ایک مقصد یہ ہے کہ میری فکر آئندہ نسلوں تک پہنچے, تو انسان الفاظ کے ذریعے تو نہیں پہنچا سکتا, حتماً اس کو قطبی شکل میں لے کر آئے. تو لہذا چونکہ الفاظ وجود لفظی یہ کفایت نہیں کرتا تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے, تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک وجود قطبی بھی ہو تاکہ اس کے ذریعے انسان اپنی مقصد نہائی تک پہنچ جائے. وجود قطبی جو ہے وہ وجود میں آیا. ابتدا میں وجود قطبی خطوں کی شکل میں ہوتا تھا. آپ نے دیکھا مثلا انسان اولی پہلے وجود قطبی نہیں تھا ان کے لیے متصور, فقط الفاظ سے استفادہ کرتے تھے. آہستہ آہستہ جب کتابت وجود میں آنا شروع ہوئی تو وہ خطوں کی شکل میں ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا لائنیں لگنی اور نقطے, ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے. پرانی کبھی رائٹنگ آپ دیکھیں, وہ انہوں نے خطوط ایجاد کیے تھے. خطوط جب ایجاد کیے ہیں, آہستہ آہستہ یہ خطوط پھر قلموں میں بدلے اور قلموں سے پھر جملے بننا شروع ہوئے. وجود قطبی کی احتیاج بھی اسی وجہ سے لازم آئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اپنی باتیں فقط منتقل کر پاتے ہیں مشافہین تک. اس وقت یہ ریکارڈنگ میں نہیں ہوتی تھی کہ مثلا بندے ریکارڈنگ لگا کے بیٹھ جائیں اور کہیں آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ دیکھ لے گی نا. پھر انہوں نے, بلکہ پہلے کیا ہے, نقاشی کے ذریعے گفتگو ہوا کرتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں فلموں میں بعض اوقات دکھایا جاتا ہے, بہت ساری نقاشیاں دیواروں کے اوپر کتابوں کے اوپر نظر آتی تھیں. یعنی وہ نقاشی کے ذریعے سمجھاتے تھے ایک مطلب کو, نقاشی یعنی ڈرائنگ کے ذریعے. پھر بعد میں یہ کلمات میں کلمات وجود میں, اور پھر وہ ایک اپنی تاریخ ہے کہ تاریخ کے اندر ذکر ہوئی ہے. خوب ہم اپنا اس مطلب کو پڑھتے ہیں کیونکہ کوئی اضافی مطلب نہیں ہے آج. الرابع الوجود القطبی, چوتھا وجود جو ہے وہ وجود قطبی ہے. شرحہ, اس کی شرح اس طریقے سے ہے کہ ان اللفظ ان الالفاظ وحدہا لا تکفی للقیام بحاجات الانسان کلہا, الفاظ انسان کی تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں. لانہا تختص بالمشافہین, کیونکہ الفاظ مختص ہیں مشافہین کے ساتھ کہ جو سامنے بیٹھے ہوں, جو مخاطب ہوں اس وقت. اما الغائبون والذین سیوجدون, لیکن جو غائب ہیں اور وہ کہ جو آئندہ پائے جائیں گے, فلا بد لهم من وسیلۃ اخرى لتفہیمہم, تو ضروری ہے کہ ایک ایسا وسیلہ ہو کہ تاکہ اس کے ذریعے ان کو بھی فہم کروایا جا سکے, مطالب ان تک پہنچائے جا سکیں. فلتجا الانسان ان یسمع النقوش الخطیہ, اب یہاں پر انسان محتاج ہوا کہ وہ کیا کرے, نقوش خطی خطوط کو کیا کرے, بنائے گھڑے. یسمع یعنی بنانا. کیوں؟ لِإحزار الفاظ ہی الدالت علی المعانی, تاکہ وہ الفاظ کو احزار کرے ان خطوط و نقوش کے ذریعے, اور وہ الفاظ کیا کرتے ہیں, معانی پر دلالت کرتے ہیں. بدلاً من النطق بها, نطق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نطق کرنے کی بجائے خطوط کو بنایا اور وہ خطوط الفاظ کو احضار کرتے ہیں, الفاظ جو ہیں وہ معانی پر دلالت کرتے ہیں. فکان الخط وجوداً لللفظ, پس نتیجہ یہ نکلتا ہے خط لفظ کا وجود ہے. مثلاً آپ کے سامنے جو کتاب پڑی ہے, اس کے اوپر جو یہ وجود قطبی موجود ہیں یہاں پر کتابت کی صورت میں, تو یہ خطوط جو موجود ہیں, یہ خطوط کس کا وجود ہیں, گویا کہ لفظ کا وجود ہے. جس طرح کے پہلے ہم نے کہا ہے کہ وجود اللفظ وجود المعنی, یعنی کیونکہ ان کے درمیان شدت ارتباط موجود ہے تو لفظ کا وجود گویا کہ معنی کا وجود ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم یہ بات کریں گے کہ خط کا وجود گویا کہ لفظ کا وجود ہے. یہ جو کتاب میں عبارات لکھی ہوئی ہیں یہ لفظ نہیں ہیں, لفظ تو تکلم ہوتا ہے, لفظ تو زبان سے جاری ہوتا ہے, اس کو ہم لفظ نہیں کہہ سکتے, یہ کتابت ہے. لیکن یہ کتابت الفاظ ہی کا وجود ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اس کتابت کو دیکھ کر فوراً الفاظ کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ کے ذہن میں الفاظ گھومنے شروع ہو جاتے ہیں, ان الفاظ کے ذریعے پھر آپ معانی تک منتقل ہو جاتے ہیں. وقد سبق ان قلنا, اور پہلے ہم نے کہا ہے کہ ان اللفظ وجود للمعنی, ہم اس قسم کی پہلے بات کہہ چکے ہیں جب ہم نے کہا تھا کہ لفظ معنی کا وجود ہے. فلذا نقول, پس ہم کہتے ہیں کہ ان وجود الخط وجود للفظ, خط کا وجود لفظ کا وجود ہے. وجود للمعنی تبعان, اور جب یہ خط کا وجود لفظ کا وجود ہے تو لفظ کے ضمن میں معنی موجود ہوتا ہے، پس ضمناً معنی کا وجود بھی شمار ہوگا. وَلَكِنَّهُ وَجُودٌ كَتْبِيٌ لِلَّفْزِ وَالْمَعْنَى، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ لفظ اور معنی کا وجود کتبی ہے. یعنی کیا مراد؟ اَنَّ الْمَوْجُودَ حَقِيقَةً هُوَ الْكِتَابَ لَا غَيْرِ، حقیقت میں خارج کے اندر جو چیز موجود ہے وہ وجود کتبی ہے. وَيُنْسَبُ الْوُجُودُ إِلَى اللَّفْزِ وَالْمَعْنَى مَجَازًا، اگر اس کتابت کو وجود لفظ کہا جا رہا ہے، وجود معنی کہا جا رہا ہے، تو وہ مجازی اعتبار سے کہا جا رہا ہے. مجازی معنی کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں بسبب الوضع، چونکہ الفاظ کو معانی کے لیے وضع کیا گیا تھا اور خط کو لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے، بس چونکہ وضع والا علاقہ و ارتباط موجود ہے ان کے درمیان، بس ہم مجازن ایک وجود کو دوسرے وجود کی طرف نسبت دے سکتے ہیں. کما ينسب وجود اللفظ الى المعنى مجازا بسبب الواضع، جس طرح کہ ہم نے لفظ کے وجود کو معنی کے وجود کی طرف نسبت دے دی تھی مجازی طور پر، کیونکہ وہاں بھی وضع کا علاقہ و ارتباط موجود تھا. اذن نتیجہ، الکتابت تحضر الالفاظ، کتابت الفاظ کو حاضر کرتی ہے. والالفاظ تحضر المعانی فی الذہن، اور الفاظ معانی کو ذہن میں حاضر کرتے ہیں. والمعانی الذہنیہ تدل علی الموجودات الخارجیہ، اور معانی ذہنیہ ہیں کہ جو وجود خارجی کے اوپر دلالت کرتے ہیں. بس یہ اس طریقے سے آپ وجود خارجی تک پہنچتے ہیں. فتضح ان الوجود اللفظی والکتبی وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی، لیکن کس اعتبار سے؟ بسبب الوضع والاستعمال، وجود لفظی و وجود کتبی دو وجود مجازی ہیں اور اعتباری ہیں معنی کے لیے، یعنی معنی کا وجود یہ شمار ہوتے ہیں، وجود لفظی بھی اور وجود کتبی بھی، گویا کہ معنی کا وجود ہیں، لیکن یہ وجود دونوں اعتباری ہیں. کیوں اعتباری ہیں؟ کیونکہ وضع والا ارتباط پایا جاتا ہے اور وضعی ارتباط اعتباری ہوتا ہے، وضعی ارتباط جو ہے وہ مجازی ہوتا ہے. مثلا لفظ الماء یا واٹر کا لفظ جو لفظ ہے، یہ اس پانی، یہ جو ہم سائل اور مائع ہمارے سامنے ہیں، اس کے لیے جو وضع کیا گیا ہے یہ اعتباری ہے، قرارداد بھی ہے اور اعتبار کا محتاج ہے. بسبب الوضع والاستعمال، وضع و استعمال کی وجہ سے. خوب، یہ مطلب مقدمہ ہمارا تمام ہو گیا. النتیجہ، لقد سمعت هذا البيان المطول، اتنا لمبا بیان آپ نے سنا. کہنا ان کو کیا چاہیے تھا؟ لقد قرأت، یہ سمعت یعنی سام سنا نہیں ہے ہم نے. ہاں، مگر یہ کہ معلم کے لیے لکھا ہے انہوں نے، تو معلم کہہ رہا ہے لقد سمعت. مثلا لقد سمعت هذا البيان المطول، اتنا لمبا بیان سنا آپ نے. وغرضنا ان نفهم، غرضنا ان نفهم منه الوجود اللفظي، اور ہماری اس بیان مطول سے غرض کیا تھی؟ کہ ہم سمجھائیں وجود لفظی کو. وجود لفظی سمجھانا تھا آپ کو، پھر آپ کو ضمناً یہ تین وجود اور بھی آپ کو سمجھانے پڑ گئے. وقد فهمنا ان اللفظ والمعنی لاجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، اور ہم یہ بات سمجھے کہ لفظ المعنی کے درمیان چونکہ بہت زیادہ قوی ارتباط موجود ہوتا ہے، اس ارتباط کی وجہ سے لفظ اور معنی كالشيء الواحد ہیں، ایک ہی چیز ہیں گویا کہ. فاذا احضرت اللفظ من نطق، جب آپ بولنے کے ذریعے لفظ کو حاضر کرتے ہیں. فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، تو گویا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے خود معنی کو حاضر کر دیا ہے. وَمِنْ هُنَا، یہاں سے اب ہماری بات اصل شروع ہوتی ہے اور نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ نَفْهَمُ، ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. كَيْفَ يُؤَثِّرُ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ الا تفکیر الانسان بینہ و بین نفسہ، دوسری وجہ یہی تھی کہ انسان نے اپنے اندر جو فکر کرنی ہے، یہ حاجت سبب بنی کہ الفاظ منطق جو ہے وہ بحث کرے الفاظ سے. کیسے؟ کہتے ہیں کیونکہ ارتباط یہ ارتباط اثر کرتا ہے انسان کی فکر پر، کہ جب انسان فکر کرتا ہے اپنے اندر، بینہ و بین نفسہ، بینہ و بین نفسہ قینایا ہے کس سے؟ اپنے اندر اور اپنے بارے میں جو وہ خالی یعنی خلوت میں جب بیٹھ کے فکر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسان بینہ و بین نفسہ کیا کر رہا ہے؟ فکر کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے تاثیر گزار ہے، اس بات کو ہم سمجھ گئے ہیں کیسے تاثیر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کا کیا تم نے اپنے نفس کو نہیں دیکھا؟ عندما تحذر ای معنی کان فی ذہنے کا، تو اگر جب تم کیا کرتے ہو کسی بھی معنی کو جو تمہارے ذہن میں اس کو حاضر کرتے ہو، لابد ان تحذر معہ لفظہ ایزن، تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے لفظ کو بھی کیا کرو، حاضر کرو حتماً۔ یعنی جب آپ خالی خلوت میں بیٹھ میں فکر کر رہے ہوتے ہیں اور معانی کا رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ معانی ڈائریکٹ نہیں ہوتے جس کا آپ رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ الفاظ کے اندر، مثلا آپ کہتے ہیں پانی ہونا چاہیے، اب پانی کا لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اس پانی کے لفظ کے ضمن میں آپ جو ہیں وہ اس حقیقت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جس حقیقت تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ مطلب انسان کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں، تو انسان و حیوان و ناطق و یہ الفاظ ہیں، ان کے ذریعے آپ ایک حقائق تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ بس انسان جب اپنے نفس میں فکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ لفظ کو احضار کرتا ہے۔ بل اکثر من ذالک تکون انتقالات کا ذہنیہ من معنی الی معنی بتوسط احضار کا لالفاظہ فی ذہن، بلکہ اکثر اوقات ہوتا ہی یہی ہے کہ انتقالات ذہنی کے اندر، انتقال ذہنی کہاں ہوتا ہے؟ ایک معنی سے دوسرے معنی تک۔ یہ انتقالات ذہنیہ کیسے ہوتا ہے؟ بتوسط احضار کا، کہ تم احضار کرتے ہو لالفاظہ، ان معانی کے الفاظ کو فی الذہن، ذہن کے اندر۔ فَإِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَقُّ غَالِبًا تَفْكِيرَنَا تَفْكِيرُنَا فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ عَنْ تَخَيُّلِ الْأَلْفَاظِ وَتَصَوُّرِهَا۔ پس ہم نے اس بات کو سمجھ لیا اور پا لیا کہ اغلب اوقات غالباً ہماری فکر چاہے کسی بھی امر میں ہی کیوں نہ ہو، یہ الفاظ کو تصور کرنے سے خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان حتماً الفاظ کو فکر میں لے کر آئے گا، حتماً اس کے بارے میں خیال کرے گا، تخیل کرے گا۔ کأنما نتحدث الى نفوسنا وننجیها بالالفاظ التي نتخیلها، تو گویا کہ ہم اپنے نفوس سے باتیں کر رہے ہیں، نناجیہا اور کیا ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، کس کے ذریعے؟ بالالفاظ، الفاظ کے ذریعے۔ اللتی نتخیل، وہاں وہ الفاظ کے جس کو ہم تخیل کر رہے ہوتے ہیں، تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ چپ بالکل ساکت بیٹھے ہیں اور خلوت میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں، تو وہ سوچنا گویا کہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں الفاظ کے ذریعے۔ فنرتب الالفاظ فی اذہاننا، ہم اپنے ذہن کے اندر الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں، وعلی طبقہا، ان الفاظ کی ترتیب کے مطابق، نرتب المعانی وتفصیلاتہا، ہم معانی اور معانی کے جو تفصیل ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں، کما لو کننا نتکلم مع غیرنا، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم غیر کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اندر بھی فکر کرنا ہے۔ شاہد لے کر آتے ہیں اپنے اس مطلب پر، کہتے ہیں قال الحکیم العظیم الشیخ توسی، شیخ توسی، یہ وہ شیخ توسی نہیں ہے کہ جو فقہ کے اندر معروف ہیں، جو جناب سید مرتضیٰ کے شاگرد ہیں اور معروف ہیں، یہ شیخ توسی سے مراد خواجہ نصیر الدین توسی ہے جو فیلسوف ہیں۔ بس یہ شیخ توسی فقی نہیں ہے، یہ شیخ توسی فیلسوف ہے، لہذا تفقیق کرنے کے لیے فیلسوف کو خواجہ توسی کہتے ہیں اور فقی کو شیخ توسی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو شیخ توسی ہے اس کے اوپر آپ خواجہ بھی لکھنے تو آسانی رہے گی آپ کو سمجھنے کے لیے۔ قال الحکیم العظیم الشیخ توسی فی شرح الاشارات، خواجہ نصیر الدین توسی نے جو کتاب شرح اشارات لکھی ہے اس کے اندر یوں فرماتے ہیں، الانتقالات الذہنیہ قد تکون بالفاظ ذہنیت، جو نقل و انتقال معانی کا ذہن کے اندر پایا جاتا ہے، انتقالات ذہنیہ کبھی کبھی الفاظ ذہنیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ہوتے الفاظ ہیں لیکن وہ الفاظ کہاں موجود ہوتے ہیں؟ یعنی تلفظ ادا لا زبان سے نہیں ہو رہے ہوتے، الفاظ خارجیاں نہیں ہوتے بلکہ الفاظ ذہنیاں ہوتے ہیں، یعنی کہنا ہی چاہتے ہیں کہ انتقالات ذہنیاں ان الفاظ ذہنیاں کے ذریعے انجام پاتے ہیں. وذالک یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے لرسوخ العلاقہ المذکورہ، کیونکہ علاقہ مذکورہ راسخ طور پر موجود ہوتا ہے. علاقہ مذکورہ سے کیا مراد ہے؟ بریکٹ میں ذکر کرتے ہیں، یشیر الی علاقۃ اللفظ بالمعنی. شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ علاقۃ المذکورہ سے مراد یہ ہے کہ لفظ کا معنی کے ساتھ جو ارتباط و علاقہ موجود ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علاقہ مذکورہ سے مراد، کیونکہ لفظ اور معنی کے درمیان شدت ارتباط موجود ہوتا ہے. یہ شدت ارتباط سبب بنتا ہے، اور یہ شدت ارتباط کہاں ہوتا ہے؟ فی الاذہان ہوتا ہے. وذالک یہ انتقال ذہنی الفاظ ذہنی سے کے ذریعے انجام پاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اور معنی کے درمیان شدت ارتباط موجود ہوتی ہے. کہاں شدت ارتباط موجود ہوتا ہے؟ ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے. رسوخ یعنی راسخ ہونا، شدید کہ جو کبھی ختم ہونا ہو. فاذا اخطا المفکر فی الاذہان فی الالفاظ الذہنیہ، بس جس مفکر نے الفاظ ذہنی میں خطا کر لی، او تغیرت علیہ احوالها، یا الفاظ ذہنیہ کے احوال اس پر متغیر ہو گئے، یعنی مشترک لفظی کو مشترک معنوی مان بیٹھا، یا اس قسم کے جو احوال ہوتے ہیں، یؤثر ذلك على افکارہ، تو یہی بات اس تاثیر پیدا کرے گی اس کے افکار کے اوپر، و انتقالات ذہنیہ، اور انتقالات ذہنیہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر، یعنی جو معنی منتقل کرنا چاہتا ہے وہ معنی درست منتقل نہیں کر پائے گا. لسبب المتقدم، کیوں نہیں منتقل کر پائے گا؟ چونکہ ہم پہلے سبب بیان کر چکے ہیں، کیونکہ لفظ اور معنی میں شدت ارتباط موجود ہے، بس اگر لفظ میں خطا کر گیا تو معنی میں بھی خطا ہوگی. فمن الضروری، پس ضروری ہے، لترتیب الافکار الصحیحہ، پس ضروری ہے افکار صحیحہ کو ترتیب دینے کے لیے، لطالب العلوم، طالب علم کے لیے، کہ ان یحسن معرفت احوال الالفاظ من وجہت عامتن، کہ وہ اچھے طریقے سے، یحسن یعنی اچھے طریقے سے الفاظ کی احوال کی معرفت حاصل کرے، لیکن معرفت کیا کس جہت سے؟ من وجہت عامہ، الفاظ کو جہت خاصہ کے ذریعے نہیں سمجھنا کہ بس ہم بیٹھ جائے مغنی اللبیب کی طرح، مثلا من کے کتنے معانی ہیں، اللہ الف لام کے کتنے معانی ہیں، نہ، عام جو احوال ہیں کہ جو کسی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ وہ احوال چاہے زبان جو بھی ہو وہ احوال ہر ایک زبان میں آ سکتے ہوں، جیسے مشترک لفظی ہونا، مشترک معنوی ہونا، مرتجل ہونا، یہ اس قسم کے جتنے بھی ہیں. وَكَانَ لِزَامًا عَلَى الْمَنْتَقِي، منطقی کے اوپر لازم ہے، اَنْ يَبْحَسَ عَنْهَا مُقَدِّمَةً لِعِلْمِ الْمَنْتِقِ، کہ وہ الفاظ سے بحث کرے علم منطق کے مقدمے کے طور پر. وَاِسْتِعَانَةً بِهَا، اور پھر ان الفاظ کے ذریعے مدد حاصل کرے، عَلَى تَنْزِيمِ اَفْكَارِهِ الصَّحِيحَا، صحیح افکار کو منظم کرنے کے لیے. یا ہا کی ضمیر مقدمے کی طرف پلٹا دیں کہ اس مقدمے سے مدد طلب کرے، کیونکہ اس مقدمے میں الفاظ سے پاس ہونی ہے، اور اس مقدمے سے مدد طلب کرے تاکہ افکار صحیحہ کو منظم کر سکے. یہ تھی بات ہماری کہ الفاظ سے کیوں بحث کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ الفاظ کی بحث میں وارد ہو جاتے ہیں، کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ دلالت کی ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.